بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 مارچ 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں اسلام کی نشأت ثانیہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. یہ خطاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل سیریز کا چوتھا خطاب ہے. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الواقعة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الانشقاق، فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فانك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. 3 جمعوں سے ہمارے ہاں ایک مضمون چل رہا ہے سلسلے وار، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. اس میں اب تک جو گفتگو ہو چکی ہے وہ سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جو 2 ادوار آئے عروج کے اور 2 آئے زوال کے، ان کا تذکرہ ہو چکا ہے. اور یہ کہ جو دوسرا زوال ان کا شروع ہوا تھا ان پر رومیوں کے حکمرانی کے بعد سے وہ جاری رہا جاری رہا جاری رہا، یہاں تک کہ پچھلی صدی کے آغاز تک وہ اپنی انتہا کو پہنچا. البتہ اس کے بعد ان کے ہاں ایک نشأت ثانیہ کا عمل شروع ہوا. یہی مسئلہ اس حدیث نبوی کی روح سے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمًا مِّنَ عَلَىٰ بِالنَّعَلِ، میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے. بالکل اسی طرح جیسے ایک جوڑے کی 2 جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں، تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے، اوپر سے آپ دیکھیں گے تو پنجوں کا فرق نظر آئے گا، تلوے جوڑ دیں گے تو کوئی فرق نہیں ہے. تو بٹوین دی لائنز اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے، یہ کاربن کاپی. وہ بھی ہم بیان کر سکتے ہیں. پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت ہوا مسلمانوں کا، پھر زوال آیا فتنہ تاتار کے ہاتھوں، عربوں کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، بلکہ عرب جو ہے بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کر دیا گیا. چند 100 سال گزرے، بہت ہی طوائف الملوکی اور بڑی مایوسی کا دور تھا زوال اول. پھر معجزہ ہوا، جن تاتاریوں کے ہاتھوں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے وہ ایمان لے آئے، اور ان کے مختلف قبیلوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک نشأت ثانیہ ملی. اس کے بعد اس کو بھی زوال آیا. وہ جو ہمارا دوسرا زوال تھا وہ سقوط ہسپانیہ سے شروع ہوا، 15ویں صدی کے آخر اور 16ویں صدی کے شروع میں، 21ویں صدیوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں. اور وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہے پچھلی صدی کے آغاز میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد، جب تقریباً پورا عالم اسلام یورپی اقوام کی غلامی کے اندر آ گیا. اب اس کے بعد سے امت مسلمہ کا بھی ایک نشأت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے. تو ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ امت کی نشأت ثانیہ کا دور، دونوں امتوں کی. البتہ ایک بات میں نے بیان کی تھی، وہ اپنے آپ کے ذہن سے اوجھل نہیں لینی چاہیے. اسلام کا معاملہ اور امت مسلمہ کا معاملہ اس کو علیحدہ کر دیا. اسلام کی تو نشأت اولی ہوئی حضور کی بعثت اور خلافت راشدہ، لیکن اس کے بعد سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا اور وہ زوال آج تک جاری ہے. وہ امت مسلمہ کا معاملہ ہے، مسلمانوں کا بحثیت قوم. یہ خلافت راشدہ کے بعد تو ان کے اصل عروج کا زمانہ آیا ہے، بنو عباس کا دور عظیم ترین مملکت دنیا میں وہ تھی. لہذا مسلمانوں کو دو مرتبہ عروج اور دو مرتبہ زوال ہو چکا ہے. اسلام ایک ہی مرتبہ عروج کو پہنچا تھا، اس کے بعد سے مسلسل زوال میں ہے آج تک. لیکن اس کے بعد ایک نشأت ثانیہ اس کی بھی شروع ہوئی ہے، ایک عمل ہے اس کا. تو اس میں سب سے پہلے تو میں نے آج جو دو آیتیں پڑھی وہ سورہ واقعہ کی ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، یہ مضمون قرآن میں آیا ہے اصل میں اس حوالے سے کہ انسان کی ایک پیدائش وہ ہے جو رحم مادر سے شروع ہوتی ہے، اور وہ مختلف مداری طے کرتے ہوئے ایک انسان، ایک ننھا سا انسان دنیا میں آ جاتا ہے. اس کو تو تم جانتے ہو، لیکن جو نشأت آخرہ ہونی ہے دوبارہ، وَإِنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، یہ کہا گیا ہے سورۃ النجم میں، اس کو تم ماننے کو تیار نہیں ہو. کیسے ہوگا، کیسے دوبارہ پیدا کر لیے جائیں گے؟ تو خدا کے بندو یہ سوچو، پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان تھا، ایک گندے پانی کی بوند سے انسان کو بنا دینا آسان تھا. اگر یہ روز 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 آپ دیکھنا رہے ہوتے تو کوئی بتاتا کسی کو کہ ایسا ہو سکتا تو کوئی مانتا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، وہ تمہیں معلوم ہے، جانتے ہو نطفے سے اور ان تمام مراحل سے ایک مکمل انسان، اسی میں سے آئنسٹائن نکل آیا ہے، اسی میں سے ڈارون نکل آیا، اسی میں سے شیکسپیئر نکل آیا، اور تو اور اسی میں سے انبیاء نکلے، اسی میں سے رسول نکلے، اسی میں سے اولیاء اللہ نکلے. تو یہ نشأت الاولیٰ جو ہے اس کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، تو پھر نشأت اخریٰ جو ہے اس میں تمہیں شک کیوں؟ یہ میں نے آج خاص طور پر آیت اس لیے پڑھی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جس حال میں ہے اس میں اس بات کا امکان کہ دوبارہ نشأت ثانیہ ہو جائے گی اسلام کی، اور تیسری مرتبہ نشأت ہو جائے گی ثالثہ مسلمانوں کی، یہ ناممکن سا نظر آتا ہے. بالکل وہ کیفیت ہے آج جو بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا تھا 587 قبل مسیح میں نبوکڈنضر کے ہاتھوں، یروشلم جو ان کا مرکزی شہر، وہاں ان کا خانہ کعبہ، ہیکل سلیمانی، ہیکل سلیمانی مسمار، ایک اینٹ سلامت نہیں رہنے دی، دو اینٹیں برابر نہیں رہیں، اور تمام آبادی یا قتل اور یا انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر بیبیلونیا لے گئے، جس کو وہ کہتے ہیں اور ایرا آف کیپٹیویٹی، ہماری اسیری کا دور. اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ معاملہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیا ہے. وہ اجڑی ہوئی بستی جب دیکھی، ہو یروشلم، کہیں باہر سے آئے ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ عالم یہودیت تو وسیع تھا نا، کہیں سے آئے اور یروشلم کو دیکھا کہ کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں ہے. یہ ہیکل سلیمانی جو ہے یہ پڑا ہوا ہے مسمار، اور ایک انسان، ایک متنفس نہیں ہے، ایک متنفس. کیف یحیی اللہ ھذہ البلاء موتھا، کیسے اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا اس کو؟ تو یہ ایک تعجب اس طرح کا کہ اب کیسے بستی یہ دوبارہ بسے گی، کیسے یہاں آبادی دوبارہ ہو جائے گی، یہاں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. وہ حال آج ہمارا ہے. اس کے بعد کیا ہوا، یہ سورہ بقرہ میں ہے. 100 سال کے لیے موت طاری کر دی اللہ نے حضرت عزیر پر علیہ السلام. اب وہ تو سوئے ہوئے، اس نو موت کی نیند. اس 100 سال میں ایک انقلاب آ گیا. یہ جو نبوکڈنضر لے گیا تھا لاکھوں یہودیوں کو قیدی بنا کر، اس پر حملہ کیا ایران کے بادشاہ نے، سائرس یا خورس، اور اس نے پھر جب عراق پر حملہ کیا، یہ بیبلونیا سے مراد عراق ہے، بابل، تو پھر اجازت دے دی جاؤ واپس جا کے اپنا تم ہیکل بھی تعمیر کر لو، تم اپنی بستیاں آباد کر لو. اس عرصے میں وہ ایک قافلے بن بن کے آنے شروع ہو گئے. تو گویا کہ نشأت اخریٰ شروع ہو گئی. تو اس طرح پھر حضرت اسی وقت حضرت عزیر کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ بستی تو آباد ہو گئی. تو اس طریقے سے یہ اسلام پر بھی نشت ثانیہ آ کر رہے گی اور مسلمانوں کی نشت ثالثہ آ کر رہے گی. تو فرق صرف یہ ہے کہ اسلام کی یہ نشت ثانیہ ہے, مسلمانوں کی نشت ثالثہ ہوگی. پہلی عربوں کے زیر قیادت, دوسری ترکوں کے زیر قیادت, ترکان تیموری, ترکان صفوی, ترکان سلجوقی, ترکان عثمانی, سٹاک ایک ہی ہے. اب یہ جو عمل شروع ہوا ہے اسی عمل کے اعتبار سے میں پہلے آپ کو آیات سنا چکا ہوں, یہ سورہ انشقاق کی, فلا اقسم بالشفق, تو قسم کھاتا ہوں میں شفق کی. شفق کیا ہوتی ہے؟ سورج ڈوب چکا لیکن کچھ لالی, کچھ اثرات ہیں دور سے, وہ جہاں غروب ہوا ہے وہاں سے بھی اس کی کچھ جو ہے وہ پہنچ رہی ہے روشنی, تو ابھی سرخی نظر آتی ہے. تو یہ شفق ہے کہ اصل سورج تو ڈوب, اسلام ڈوب چکا, کہاں ہے اسلام؟ ایک مذہب کی حیثیت سے ہے, دین کی حیثیت سے کہیں نہیں, کہیں نہیں, کہیں نہیں, سورج ڈوب چکا لیکن شفق, اس کی تعلیمات تو باقی ہے نا, اس کی ایک یاد تو ہے نا کہ ہاں دور نبوی اور خلافت راشدہ میں وہ نظام تھا, قائم تھا. اس کے بعد تاریک رات آ گئی, واللیل وما وسق, اور قسم ہے رات کی اور جو کچھ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے, تاریک کیا ہی سمیٹے گی رات, اور کیا سمیٹے گی؟ یہ دور میں جو گمراہیاں آئیں, جو فتنے اٹھے, وہ سب اس طویل رات کا حصہ ہے. لیکن پھر والقمر اذا اتسق, پھر جب قسم ہے چاند کی جب کو رفتہ رفتہ بھرتا ہے. آپ کو معلوم ہے پہلی رات کا چاند کیا نظر آتا ہے؟ جیسے کوئی سوکھی ہوئی ٹہنی سی ہو کوئی, اس کے بعد چودہ دن میں کیا بن جاتا ہے؟ اذا اتسق, جب بھر جاتا ہے پورا. لترکبن طبقا عن طبق, تم لازمن چڑھو گے ایک سطح کے بعد دوسری, طبق کے بعد دوسرا طبق, جیسے کہا گیا کہ سبع سماوات طباقا, جیسے یہ سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں, تو ایسے ہی تم طبقا عن طبق, ایک مرحلے ایک درجے سے دوسرے تک چڑھائی ہوگی. تو یہ عمل جو ہے نشت ثانیہ کا اسلام کا اور نشت ثالثہ کا مسلمانوں کا, یہ تدریجاً ہوگا. یہ کام اب اس طرح نہیں ہو سکتا جیسے کہ حضور کے عہد مبارک میں ہو گیا, کہ آپ کے دست مبارک میں صرف آپ کی حیات دنیاوی 23 برس, بلکہ حیات دنیاوی تو آپ کہیں کہ 61 برس تھی جو قبری حساب سے, لیکن ظاہر بات ہے اس سے پہلے جو 40 برس ہے پہلے, جب وہ تو ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا, اس کے بعد تو وہ 21 برس ہی بنتے ہیں نا, یا قبری حساب سے 23 برس. تو اس حوالے سے یہ 61 برس جو ہے یہ شمسی حساب سے ہے, حضور کی حیات دنیاوی جو ہے قبری حساب سے 63 ہے, لیکن اس کے بعد انقلاب آ گیا. ایک ہی نسل میں, ون لائف اسپین, ایک فرد کھڑا ہوا دعوت دینے کے لیے اور ایک عظیم جو ہے نظام دنیا میں برپا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کام نہیں ہو سکتا, ہونا ہے, اس پر تو میری اصل گفتگو اگلے جمعے ہوگی, لیکن یہ ہوگا درجہ بدرجہ, درجہ بدرجہ, درجہ بدرجہ. اب اس وقت میں جو یہودیوں کا عمل شروع ہوا جن مراحل سے گزرا وہ بیان کر چکا ہوں, 1897 کی پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائن, 1917 میں آپ کو معلوم ہے بالفور ڈیکلریشن, انہیں اجازت مل گئی جاؤ اب جا کے فلسطین میں آباد ہو سکتے ہو, جائیداد خریدو, مکان خریدو, کھیت خریدو, جو ہو. 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا, 1967 میں اس نے 3 عرب ملکوں کو شکست فاش دے کر اپنے حدود بڑھا دی. یہ اس کی نشت ثانیہ جو ہے وہ چل رہی ہے, نشت ثالثہ, اس کی نشت ثالثہ ہے کہ میں 2 نشتوں میں تو گزر چکا تھا, لیکن اس وقت اس کا ذکر بھی مجھے کرنا ہے. مسلمانوں کی جو نشت ثانیہ کا عمل چل رہا ہے, بس نشت ثالثہ اس میں گڑبڑ ہوتی رہے گی میری گفتگو میں, اور اسلام کی نشت ثانیہ یہ اب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, یہ دونوں ملے ہوئے عمل ہیں. اور یہ بھی جان لیجئے جیسے کہ ابھی میں نے کہا تھا یہ دونوں علیحدہ بھی ہیں لیکن ایک بھی ملے ہوئے بھی ہیں, اس لیے کہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا, تو نہ نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. مسلمان قوم جو ہے وہ پیمانے کے معنی سے جس میں شراب ہے، پیمانہ ٹوٹ جائے تو کیا شراب کا اثر ختم ہو جائے گا؟ مسلمان ٹوٹ بھی جائیں اسلام جو ہے وہ تو باقی رہے گا. اس حوالے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کو مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. لیکن وہ شکوہ میں یہ بھی کہتے ہیں تم کے نظر میں مشہور کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. ساقی تو ہے نا جو جام کو حرکت میں لاتا ہے. اب دیکھیں جام وہاں بھی ہے، جام یہاں بھی ہے. اس جام میں جو شراب ہے وہ اسلام ہے، ساقی جو جام کو گردش میں لا رہا ہے وہ مسلمان تھے جو اسلام کو لے کر نکلے اور کہاں سے کہاں تک پہنچایا، وہ تو مسلمانوں کے ذریعے سے ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں ایک بھی ہیں اور جدا بھی ہیں. لیکن اس وقت جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی نشأت ثالثہ اور اسلام کی نشأت ثانیہ کا عمل ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ عمل جو ہے یہ ایک بہت سے پہلوؤں کا حامل عمل ہے، یہ بسیط عمل نہیں ہے، کوئی ایک عمل نہیں ہے، بلکہ میں اسے کہوں گا کہ تھری پرانگڈ اٹیک، جیسے ہوتا ہے فوجی اصطلاح میں ٹو پرانگڈ اٹیک، آپ نے کسی جگہ دو طرف سے حملہ کیا تاکہ وہ جو ایک طریقے سے جکڑ لیں اپنا جو بھی ہدف ہے اسے. تو تھری پرانگڈ اٹیک ہے کہ جو کفر کہہ لیں، امت باطل کہہ لیں، حزب اللہ کے خلاف جو عمل شروع ہوا ہے اور جو ہو گیا تھا پچھلی صدی ہی میں، وہ جیسے ہی ہمارا انتہا کو پہنچا زوال پہلی جنگ عظیم کے بعد 1914 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اور پورا عالم اسلام یورپین کولونیل پاورز کا غلام، یہ لوئسٹ ایب کو ہم پہنچ گئے تھے. لیکن اس کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ کہہ لیں کہ 10 سال کے عرصے کے بعد ہی ایک اپورڈ موومنٹ شروع ہو گئی اور یہ کئی سٹیجز سے گزر چکی ہے. ابھی کچھ مراحل طے کرنے ہیں. لترکبن طبقن طبق، یہ بھی یاد رہے کہ ہم کچھ نہ کچھ فاصلہ طے کر آئے ہیں، اس سے امید بنتی ہے اور یہ کہ مایوسی کے بادل چھٹ جاتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ایک بسیط عمل نہیں ہے بلکہ اس کے تین پہلو ہیں. سب سے پہلا پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان بحیثیت قوم آزاد ہو جائیں. پورے عالم اسلام سے آپ کو معلوم ہے ایک ایک کر کے، انڈونیشیا سے چلے گئے، انڈیا سے چلے گئے، آپ کو معلوم ہے عالم عرب سے چلے گئے، ہوتا ہوتا پورا عالم اسلام تقریباً آزاد ہو. یہ پہلی سٹیج ہے. یہ بھی در حقیقت اگر کہ احیاء اسلام سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن یہ تحریک اکثر سیکولر قیادت میں چلی ہے. انڈونیشیا میں سیکارنو ایک خالص سیکولر ذہن کا آدمی تھا، اس کا مذہب مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہمارے ہاں قائد اعظم بھی اپنی ابتدائی شخصیت کے اعتبار سے سیکولر ذہن کے آدمی تھے، مذہب سے عملی طور پر ان کا کوئی بہت زیادہ جو ہے ظاہر تعلق نظر نہیں آتا. اور اتاتر تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو خالص سیکولر، اور یوں سمجھیے ایک اعتبار سے اسلام دشمن شخص تھا. اگر کہ ایک وقت میں جبکہ حالات زیادہ معلوم نہیں تھے تو اتاترک کو سمجھا گیا تھا کہ عالم اسلام کا بہت بڑا ہیرو ہے. مجھے آج تک یاد ہے 1938 میں، میں حیران ہوتا ہوں کہ اس زمانے میں کچھ اتنی ایکٹیویٹی تھی سیاسی اور ادبی کہ میں 6 برس کی عمر میں، 32 میں پیدا ہوا، 38 میں دو اشخاص کی موت کا میں نے ایسا اثر لیا جیسا کہ میرا کوئی قریبی عزیز فوت ہوا ایٹ دی ایج آف 6 ایئرز. ایک علامہ اقبال اور ایک مصطفیٰ کمال، یہ دونوں 1938 میں فوت ہوئے. تو مصطفیٰ کمال کا بھی یہ ہوا ضرور کہ اگر وہ نہ ہوتا بظاہر احوال تو ترکی بھی نہ بچتا. سلطنت عثمانیہ تو ختم ہوئی لیکن کم سے کم ایک ملک اس نے بچا لیا. تو یہ اس کا ایک پازیٹو رول ہے جو سامنے رکھنا چاہیے. ہمیں بہت حقیقت پسند ہونا چاہیے. ہمیں یہ ایک عام عادت ہماری جو ہو گئی ہے کہ کسی شخص سے محبت ہے تو اس کے اندر کوئی خامی نظر ہی نہیں آ سکتی، ہماری آنکھیں بند ہو جاتی اس کی خامیوں سے. اگر کسی سے بغض ہو جائے تو اس میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آئے گی، وہ سراپا شر ہے، برائی ہے، ایون ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسی شخص کے اندر کوئی خوبی کا ایلیمنٹ ہے تو اس کو بھی مان لیں، جو بھی نیگیٹو ایلیمنٹ ہے اس کو بھی، اس کا بھی فہم ہونا چاہیے، صحیح فہم کے بغیر بات آگے چلتی نہیں ہے. اب اگر صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا مصر سے نکال کر میڈیٹرینین میں، تو وہ عرب نیشنلزم کی بنیاد پر تھا. اگر سیوکارنو نے جدوجہد کی تو وہ ملے نیشنلزم کی بنیاد پر تھی. اگر مصطفیٰ کمال نے ترکی کو بچایا تو وہ ترک نیشنلزم کی بنیاد پر تھا. تو یہ سب نیشنلزم تھے، اس کا انسان اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ نیشنلزم تو در حقیقت خود اسلام اور مسلمانوں پر مغرب نے جو زخم لگائے ہیں کاری، ان میں سے ایک زخم ہے. اس کولونیلزم کا دور جو ہے اس سے پہلے پورے عالم اسلام میں اسلام بس ہے، کوئی مقامی نیشنلزم نہیں تھا، بلکہ پورا عالم اسلام جو ایک بات تھا اس معنی میں، اگرچہ حکومتیں جدا ہیں. اب ہندوستان میں مغلوں کی حکومت ہے، ایران میں صفیوں کی حکومت ہے، وہاں فلاں کی ہے، آگے عثمانیوں کی ہے، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ ویسٹ سے چل کر ایسٹ تک چلا جائے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ پورے عالم اسلام کا شہری ہے، کوئی نہیں پوچھتا یو آر ناٹ دی سن آف دی سوائل، ہو آر یو. آپ کو معلوم ہے ایک سیاح چلتا ہے اور موراکو سے چلتا ہے ہندوستان میں، آگے وزیر بن جاتا، بھائی ہوں کیسے بن گیا؟ ملت ایک تھی، ملت کی وحدت کو ختم کیا ہے یوروپین کولونلزم نے. المصر للمصریین، الشام للشامیین، اور عربوں تم اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ترکوں کے غلام کیوں ہو گئے ہو؟ یہ 1914 کی جنگ میں جو بغاوت کرائی گئی عربوں کے ذریعے سے، یہ سب جو ہے لوکل نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ٹرک نیشنلزم اور بلے نیشنلزم اٹسٹرا. لیکن بہرحال یہ جو ایک پورے پروسیس سے ایک امت کی آزادی کا معاملہ جو ہے حاصل ہوا ہے، لیکن یہ گویا کہ نشت ثانیہ کا ایک ایلیمنٹ ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ نشت ثانیہ کا ایک قدم جو ہے وہ پورا ہوا ہے. اگرچہ اب اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے، اگرچہ یہ قیادتیں اکثر و بیشتر جو ہے سیکولر ذہن کی سیکولر مزاج کے لوگ تھے، لیکن حدیث نبوی ہے، حضور نے فرمایا ہے ان اللہ یوید الدین برجل فاجر، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے دین کی تائید کروا دیتا ہے کسی فاجر شخص سے، فاسق و فاجر شخص سے. اب مصطفیٰ کمال فاسق و فاجر، سے کارنو فاسق و فاجر، لیکن یہ کہ انہوں نے کم سے کم مسلمانوں کی آزادی کا ایک کام کیا، تو اس میں بھی گویا کہ ایک تائید جو ہے وہ اسلام کی تائید کا ایک پہلو ہے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ نوٹ کیجیے کہ یہ جو حصہ ہے ہمارے احیائی عمل کا، تحریک پاکستان اس میں بہت ہی منفرد ہے، ممتاز ہے. یہاں کوئی لوکل نیشنلزم نہیں تھا جسے انواو کیا گیا ہو اسلام کے نام پر تحریک پاکستان کے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہ واحد تحریک پورے عالم، سارے عالم اسلام نے آزادی حاصل کی ہے، افریقہ کے ممالک نے بھی اور ایشیا کے ممالک نے بھی، کہیں بھی اسلام کا نعرہ نہیں رہا سوائے تحریک پاکستان کی. اور اس کے نعرے سے گونج گیا پورا جو ہے بر صغیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس اعتبار سے بھی یہ معاملہ تھا ہندوستان کا کہ جب خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، ابھی خلافت ختم نہیں ہوئی تھی، خلافت 1924 میں ختم ہوئی، لیکن سازش جو ہے یہودیوں کی وہ تو سب کو معلوم تھی. اور برطانیہ میں جب بالفور ڈیکلریشن آ گیا 1917 کا، تو پتہ چل گیا تھا کہ اب کیا حالات ہیں. تو اس وقت اگر احتجاجی تحریک چلی ہے پوری دنیا میں تو صرف ہندوستان میں. سوچئے، خلافت معاملہ صرف ہندوستانی معاملوں کا، مسلمانوں کا تو نہیں تھا، اگر یہ تھا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا معاملہ، لیکن پوری دنیا میں اور کہیں پر کسی کے کان پہ جوں تک نہیں دیں گی، یہ احساس تک نہیں، یہ محاورہ ہے کان پر جوں تک نہ دیں گے، کہیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہاں پر تحریک چلی اور ایسی زبردست چلی کہ اس نے ہندو تک اس میں شامل، گاندھی شامل ہوا. تو یہ ہے اس ایک جو ایسپیکٹ ہے احیائی عمل کا، یعنی تحریک آزادی کی، جس کے نتیجے میں پورا عالم اسلام اب کم سے کم ظاہری طور پر آزاد ہے، عسکری طور پر آباد ہے. اگرچہ ابھی ذہنی غلامی باقی ہے، اگرچہ ابھی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم غلام ہیں، اگرچہ ہمیں ابھی ان کے مالیاتی شکنجوں نے بھی جکڑا ہوا ہے، یہ ہے غلامیاں ہیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہ براہ راست غلامی، ڈائریکٹ سلیوری، وہ ختم ہو چکی ہے. اور یہ جو غلامیاں، یہ تو اسلام کی نشت ثانیہ سے ختم ہوگی، یہ مسلمانوں کی نشت ثالثہ سے ختم نہیں ہو سکتی. وہ مسلمانوں کی نشت ثالثہ لے تو ٹھیک ہے مسلمان آزاد ہو گئے، لیکن اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی تو یہ ذہنی غلامی بھی ختم ہوگی، اور پھر ہر ایک بات سے پھر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اللہ پر توقع، اللہ سے امید رکھتے ہوئے پھر ہم باطل کو چیلنج کریں گے اور باطل کا مقابلہ کریں گے. یہ میرا اگلے جمعے کا موضوع ہے کہ ہونا کیا ہے مستقبل. اچھا، اس احیاء علم کا ایک اور حصہ جو ہے عمل کا، وہ ہے علماء کی زیر قیادت. علماء دین جو ہے ہمارے، یہ اصل میں ان کا جو نظام جو بنا ہے وہ تو اس وقت بنا تھا جبکہ مسلمانوں کی اپنی حکومتیں تھیں، چاہے خلافت راشدہ نہیں تھی، حکومت مسلمانوں کی تھی. تو اس وقت ظاہر بات ہے کہ جیسے کسی بھی حکومت کو مجسٹریٹس کی ضرورت ہے، اور جو ہے جو بھی وہاں پہ حاکم ہوں ان کی ضرورت ہے، حکام کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. تو مسلمانوں کی حکومتوں میں یہ تین عہدے تھے جس کے لیے نظام تیار کیا گیا تاکہ ان عہدوں کو پر کیا جا سکے. قاضی چاہیے تھے فیصلے کرنے ہیں تو وہ اسلام پڑھیں گے، فقہ جانیں گے تبھی تو فیصلے کریں گے اسلام کے مطابق، لہذا سارا امفیسس اس میں فقہ پر ہے، اس لیے قانون کے حوالے ہی سے فیصلے ہوئے. پھر اس میں مفتی حضرات ہیں جو کہ فقہ کے ایکسپرٹ ہیں، وہ قاضی کو مدد کر سکیں گے کہ اس معاملے میں فتویٰ یہ ہے، دین کا فتویٰ یہ ہے، قاضی کو مدد کرنے کے لیے. آج کل اس کی جگہ وکیل ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں مسلمانوں کے دور میں وہ مفتی ہوتے تھے، مفتی کا فتویٰ. اور یہ کہ تیسرے نمبر پر خطیب جو ہے، جمعہ سرکاری ہوتا تھا، جمعہ جو آپ انفرادی طور پر نہ کوئی جامع مسجد بنا سکتے تھے اور نہ وہاں آپ خود کھڑے ہو کر خطیب بن سکتے تھے، نہیں آپ عام مسجد بنا سکتے ہیں، پنج وقتہ نماز کے لیے مسجد بنا لیں، گلی گلی بنا لیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن جامع مسجد وہ تو ایک آبادی میں ایک ہی ہوگی، اور وہاں پر خطیب جو ہے وہ سرکاری ہوگا حکومت کا. ویسے تو یہ ہے کہ اصل اسلام تو یہ ہے کہ اگر لاہور ایک صوبے کا جو ہے سر مقام تو یہ گورنر نماز پڑھا ہے جمعے کی، گورنر خطبہ دے، خلفائے راشدین خطبہ دیتے تھے، خلفائے بنو عباس دیتے تھے، حالانکہ یہ لوگ اصل میں خلیفہ خلفائے راشدین تو نہیں تھے لیکن خطبہ تو دیتے تھے، بنو میاں دیتے تھے خطیب. بہرحال تو یہ جو علماء کا معاملہ ہے، ان کا جو رول ہے آج، اس میں میں ایک نفی بھی کر رہا ہوں اور ایک مثبت بات بھی کر رہا ہوں. مثبت بات کیا ہے؟ اسلام کے سٹرکچر کو پرزرو کرنے میں ان کا بڑا رول ہے، کہیں کوئی فتنہ اٹھے یہ کھڑے ہو جاتے اس کے مقابلے کے لیے، تاکہ اسلام کا جو ڈھانچہ ہے باقی رہے. اگر ڈھانچہ ہی ختم ہو جائے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ ڈھانچہ ہی رہے تو اس میں کبھی اصل روح بھی پھونکی جا سکے گی. تو یہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اسلام کا، جو مذہبی نظام ہے، مساجد آباد ہے، مساجد کو خطیب بھی تو چاہیے نا. اب وہ سرکاری خطیب تو ختم ہوئے تھے انگریز کے دور میں آ کر، اب تو خود ہی آپ مسجد میں مسجد بنائیے اور خطیب بنائیے اور خطیب خود بنائیے. تو اس نظام کو برقرار رکھنے میں، اور اگر کہیں فتنہ اٹھے اعتقادات کے اعتبارات سے یا اسلام کے نظام کے اعتبارات سے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء موجود ہوتے ہیں. فتنہ ختم نبوت غلام احمد قادیانی آن جہانی لعنت اللہ علیہ، اس نے شروع کیا، اس کے اندر درار ڈالی، حملہ کیا، علماء کھڑے ہو گئے، علماء نے تحریکیں چلائی. پاکستان میں آپ کو بعد 1953 میں تحریک چلی تھی، وہ ناکام ہو گئی تھی، اور 1974 میں کامیاب ہوئی، اور پھر ایک فاسق و فاجر آدمی کے ہاتھوں، بھٹو کوئی متقی پرہیزگار آدمی تو نہیں تھا نا، اس کے ہاتھوں اللہ نے یہ فیصلہ کروا دیا کہ قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم اقلیت تھے. حالانکہ قادیانی توقع رکھتے تھے بھٹو کو اقتدار دلوانے میں ان کا بڑا حق تھا، لیکن وہ جو توقع تھی کہ اس کے حوالے سے اب ہم، اس لیے انہوں نے خاص جو ہے وہ پریڈ میں سلیوٹ کر کی تھی، سرگودا سے جو ہوائی جہاز ہمارے اڑے فوجی، انہوں نے باقاعدہ جو ہے ربوے میں اس وقت کا جو ان کا جو خلیفہ تھا ناصر احمد، اس کو سلیوٹ کیا تھا. اس پر آنکھ کھلی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن گئی ہے. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کا کام یہ تو ہے، کوئی اور فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ کھڑا ہوا اس کے مقابلے میں آ گئے، کئی کتابیں اس پر لکھی گئی. اور اگر سر سید احمد خان نے نیچری قسم کی تفسیر شروع کر دی جن میں معجزوں کا انکار ہے، جن میں یہ ساری چیزیں جو ہے، فرشتے کا بھی انکار ہے، تفسیر ہے لکھا ہے، تفسیر ہے قرآن. جب یہ ایک ریشنلزم، جو ایک سائنٹیفک ریشنلزم آیا تھا انگریز کے ساتھ آیا تھا نا، سائنسی تعلیم انگریزی زبان، اور اس میں یہ کہ نیوٹونین ایرا کی فزکس آئی تو آنکھیں چوپٹ کھل گئی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مرعوبیت ہم پر اتنی تاریخ ہوئی کہ اسلام کی ایسی تعبیر کی کہ تاکہ یہ لوگ کون مانے گا آج سائنس کی دنیا میں کہ فرشتہ بھی کسی بلا کا نام ہے، کون مانے گا کہ جن بھی کوئی چیز ہے، کون مانے گا یہ کہ سمندر پھٹ سکتا ہے ایک عصا کے ضرب سے، کون مانے گا کہ آگ نے اور ابراہیم کو جلایا ہی نہیں، کون مانے گا؟ لہذا ان سب کو کاٹ دو اسلام میں سے، جیسے ایک معمار کھڑا ہوتا ہے اینٹ کو توڑتا ہے تاکہ جوڑ ملا سکے، تو انہوں نے اسلام کے اندر جو ہے توڑ پھوڑ کی سرسید، اور اس کے بعد اس میں قادیانیوں کا حصہ ہے، علامہ مشرقی کا حصہ ہے، اور منکرین حدیث کا حصہ ہے ان کے بھی مقابلے میں، پھر جو تفسیریں لکھی گئی ہیں اس سے پہلے علماء کی ادھر توجہ ہی نہیں تھی، اردو میں تو یہ کہ سب سے پہلے صرف شاہ ولی اللہ دہلوی کے دو بیٹوں نے ترجمے کیے تھے، باقی کوئی تفسیر اردو میں انہی کے ایک بیٹے نے لکھی تھی، تفسیر عزیز شاہ عبد العزیز نے، لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں یہ کام ہو ہی نہیں رہا تھا، علماء کو تفسیر کی طرف کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کی ساری دلچسپی فقہ سے تھی، فقہ پڑھو، سارا زور فقہ پر ہے، بہرحال اس حوالے سے، لیکن پھر جو تفسیروں کا ایک سیلاب آیا ہے اور مسلمانوں نے آرتھوڈاکس انداز کے اندر جو صحیح تفسیر قرآن کرنے کی کوشش کی ہے، وہ میرا خاص میری ایک تحریر اس پر ہے، یہ 20ویں صدی کے اواخر سے جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ 19ویں صدی کے اواخر سے 20ویں صدی کے وسط تک جو تفسیریں آئی ہیں، تو رجوع القرآن کا دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر میری ایک کتاب ہے، خاصی ضخیم کتاب ہے، پڑھنے کی ہے جن کو بھی اس سے دلچسپی ہو، کہ بحثیت مسلمان عوام جو ہے ہندوستان میں قرآن کا سے کوئی تعلق ان کا نہیں تھا، بس پڑھ لو ثواب حاصل کر لو جیسے آج ہے، باقی یہ کہ اصل میں کورٹ لینگویج جو تھی سرکاری وہ فارسی تھی، فارسی پڑھتے تھے لوگ، فارسی ہندو بھی پڑھتے تھے، آخر سرکاری ملازمتیں انہیں بھی کرنی ہوتی تھی، جیسے انگریز کے آنے کے بعد ہم نے بھی انگریزی پڑھی، ہندوؤں نے بھی پڑھی، اس لیے کہ حکومت کے اندر سرکاری ملازمت کرنی ہے سب نے پڑھ لی، تو مسلمانوں کی حکومت میں کورٹ لینگویج سرکاری زبان فارسی، فارسی سب پڑھتے تھے، اور فارسی میں کوئی ترجمہ بھی نہیں تھا نہ کوئی تفسیر، پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کیا ہے، اور اس پر علماء کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا تم نے فتنہ کیا، یہ فتنہ ہے، یہ ترجمہ کرنا یہ گناہ ہے، لہذا ان کو تو قتل کرنے کا منصوبہ بن گیا باہر، لیکن اس کے بعد جب سر سید احمد خان کی وہ تفسیر آئی تو وہ ایک سٹیمولس بن گیا، ایک تحریک بن گئی مسلمان علماء کے لیے، بھائی ہم لاؤ قرآن مجید کے صحیح مفہوم سے لوگوں کو آگاہ کرو اردو زبان کے اندر، ورنہ تو یہ فتنہ پھیلتا چلا جائے گا، تو اس حوالے سے علماء کے اندر یہ مس تو ہے کہ وہ دفاع اسلام عقائد اور اعمال سب کے اعتبار سے وہ دفاع اسلام کا کام تو کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اسلام کی نشت ثانیہ کے جو اصل تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ان کے اندر استعداد نہیں ہے، بلکہ میں افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ اسلام کا تصور بحثیت دین ان کے ہاں موجود ہی نہیں، اسلام کا تصور بحثیت مذہب موجود ہے، اسلام کے تصور بحثیت دین موجود ہی نہیں، اقامت دین کا لفظ ان کے ہاں ہے ہی نہیں، ان کے لغت سے خارج ہے، مذہب اس میں یہ کہ مذہب کے اعتقادات، مذہب کس کو کہتے ہیں؟ عقائد عبادات رسومات دین کا نام مذہب ہے، ان میں اگر کوئی فتنہ اٹھے تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ ایک دفاع ہے، پروٹیکشن ہے، پروٹیکشنزم کہہ لیجئے اس کو، یہ کام انہوں نے کیا ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جتنے مجددین اٹھے ہیں، ایک پہلا مجدد جو تھا عمر بن عبدالعزیز، وہ تو مجدد کامل تھا، اس لیے کہ اس وقت تک اور کوئی خرابیاں آئی نہیں تھی، اعتقادات میں ایمانیات میں تو کوئی فساد پیدا ہوا ہی نہیں تھا، نہ ابھی جو ہے وہ نیشنلسٹ پیدا ہوئے تھے معتزلہ، نہ کوئی اور، نہ مرجیہ، نہ فلاں، نہ وہاں، لہذا اس کے دو ہی کام تھے، ایک سیاست میں جو خرابی آئی تھی موروثی بادشاہ، اس نے کہا میں نامزدگی کی وجہ سے خلیفہ بننے کو تیار نہیں، میں اپنی بیعت سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم اپنے مشورے سے جس سے چاہو خلیفہ بنا، تب لوگوں نے کہا ہم اپنے مشورے سے بناتے ہیں آپ کو، تب انہوں نے قبول کیا، اور دوسرے جاگیرداری جو آ گئی تھی، یہ جاگیرداری بیٹی ہے ملوکیت کی، بادشاہت کی بیٹی، بادشاہت کے پاؤں ہے جاگیردار، لہذا اس کے انہوں نے ساری جتنے بھی وسیقے تھے وہ منگا کے اور کیچی ہاتھ میں لے کے قتل کے پھینک دیے، ختم جاگیرداری ختم، اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو پہلی صدی کے مجدد ہیں وہ مجدد کامل، بعد میں جتنے مجدد آئے ہیں وہ مجدد ہیں جزوی، جو فتنہ اٹھا اس کا استحصال کر دیا، جو وقتی ضرورت سامنے آئی دین کے اعتبار سے وہ پوری کر دی. لیکن دین کو ایک مکمل نظام کی حیثیت سے قائم کرنے کی کوئی تحریک اس پورے عرصے میں نظر نہیں آتی. اس کے کچھ اسباب بھی ہیں لیکن تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. میں ان کے اس طرز عمل کی جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی جو ہے حقارت کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے کہ معاذ اللہ ان لوگوں نے یہ کام تو کیا ہی نہیں. اس کی وجہ وجوہات ہیں, وہ میں عرض کروں گا. آج کے میرا جو کتاب کیا ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر, اس میں میں نے یہ بحثیں کی ہے. میں نے اب پڑھا ہے وہ 1974 کی میری تحریر, لیکن میں نے اب خود دوبارہ پڑھا ہے تو میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ میرے پچھلے 3 جمعوں کا مواد وہ بھی اس میں ہے اور اس انداز میں ہے کہ آپ اس کتاب سے وہ پڑھیں ایک ایک حرف, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ, پانچ دفعہ, اور دیکھیں کیا واقعی اس کے مضامین آپ کے ذہن کے اندر, آپ کے ذہن کی گرفت میں آ گئے ہیں اور کیا آپ کی یادداشت کا جز بن گئے. تو وہ میں نے صرف حوالہ دیا اس وقت. وجوہات ہیں لیکن دی فیکٹ ریمینز, جسے انگریزی میں کہتے ہیں, کہ کوئی دین کو اثر نو مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنے کی تحریک نہ چلی, اور یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں نہ وہ چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں. جدید فکر سے نہ آشنا ہے, جدید سائنسز سے نہ آشنا ہے, آخر اس دور کے جو تقاضے ہیں ان کو کیسے پورا کریں گے. ہاں مسلمان حکومت ہو اس میں قاضی کی حیثیت لگ جائیں گے, اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ اپنی فقہ سے باہر نہیں نکلتے. اس قدر سخت فصیلیں جو ہیں, بڑی بڑی اونچی اونچی فصیلیں جو ہیں, یہ فقہ حنفی ہے, اس کے دائرے سے باہر قدم نکالنا گویا کہ کفر میں چلے جانا ہے. حالانکہ نظری طور پر مانتے ہیں کہ چاروں فقہ حق ہیں, صحیح ہے, لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنی فقہ سے قدم باہر نکالتے. بہرحال یہ میں نے دوسرا ان کا جو رول ہے پازیٹو وہ بھی بیان کر دیا آپ کے سامنے, اور جو کمی ہے وہ بھی بیان کی ہے. اب ہے اصل مسئلہ احیائے اس دین, تجدید و احیائے دین, دین کو بحثیت دین مکمل نافذ کرنے کی جد و جہد. یہ تھرڈ اسپیکٹ ہے, یہ بھی مختلف مسلمانوں کے اندر اگرچہ تحریکیں چلی ہیں لیکن اس میں بھی خاص مقام جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ کو ہے. بر عظیم پاک و ہندی ایک تھا نا, یہ تو ٹھیک ہے 60-70 سال سے پہلے تو ایک ملک ایک تھا نا, ہند. اس ہند ظاہر بات ہے کہ جو پچھلے ہمارے 400 سال کے مجددین ہیں وہ ہند میں پیدا ہوئے نا, وہ پاکستان میں تو کوئی پیدا نہیں ہوا. مجدد السامی کہا, آپ کو معلوم ہے مشرقی پنجاب وہاں پر ہے, موجود ہے, ان کا مزار ہے. شاہ ولی اللہ یہ ضلع مظفر نگر کے قصبے کی پیدائش ہے اور دلی کے اندر مشہور ہے. اس کے بعد سید احمد بریلوی پیدا تو ہوئے ہیں کہیں رائے بریلی کے اندر, لیکن یہ کہ پھر مدفون تو ہو ہی نہیں سکے اس لیے کہ وہ شہید ہو گئے بالا کوٹ میں, اور ان کی لاش مل نہیں سکی. وہ ایک جگہ پر میں سن 52 میں گیا تھا جب بالا کوٹ, تو ایک قبر پر وہ قبرستان میں کتبہ تھا, سید احمد بریلوی غازی ہست مدفون اندری مرقد موبڑو متقی ولی اللہ و مجدد براس سیز دا صد, 13ویں صدی کے مجدد. تو آخر وہ بھی ہندوستان میں پیدا ہوئے, لیکن اس اعتبار سے ہندوستان کو خاص مقام حاصل ہے اگرچہ دوسری جگہوں پر بھی. مسلمی تحریک وہ انڈونیشیا میں, الاخوان المسلمون عرب ممالک میں, فدائین ایران میں, یہ اسی سلسلے کی تحریکیں ہیں کہ اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے دوبارہ قائم کیا جائے. کہ اس میں بھی بر صغیر پاک و ہند کا معاملہ منفرد ہے. یہاں جو عظیم شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں اس سلسلے میں, ان کے پلے کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں. نمبر ایک, یہ جو ہے میں اس میں 4 لنکس بیان کروں گا آپ صرف, لیکن اس کے لیے بھی میں بعد میں مشورہ دے سکوں گا, میری ایک تحریر بہت مختصر موجود ہے. 4 لنکس ہیں اس میں. پہلا شخص جس نے کہ یہ تصور دیا کہ اسلام مذہب نہیں ہے دین ہے, وہ اقبال تھا, داڑھی بوڑھا. ان اللہ یوید الدین برجل فاسق, جو داڑھی مڈانے والا شخص ہے عام مسلمان یہی فتویٰ دے گا فاسق ہے, سنت نبوی ہے, سنت موقعہ ہے, اس پر آپ پھاوڑا چلا رہے ہیں روزانہ. لیکن یہ کہ فکر کے اعتبار سے وہی جو بات میں نے کہا تھا, جس میں جو کچھ ہے مانو, جو نہیں ہے اسے بھی مانو. کوئی یہ نہیں کہ بس ہول سیل, یا تو ایک شخص آپ کا جو ہے وہ ہیرو بن گیا ہے تو اس کی کوئی کمزوری نہ آپ دیکھیں گے نہ مانیں گے, اور اگر کسی شخص سے بغض ہو گیا ہے تو اس کی کوئی خوبی نہ دیکھیں گے نہ مانیں گے. یہ بات غلط ہے, یہ ایکسٹریمزم مان. لیکن یہ شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ یہ تصور زندہ کیا ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے, دین ہے. اور ایک بہت بڑی دینی مذہبی شخصیت, دینی کی بجائے مذہبی, انہوں نے جب یہ کہا, مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کی بنا پر ہمارے حکمرانوں کو تشویش لاحق ہو جائے. حکمران کون تھے؟ انگریز, اس دور کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہے, نماز پڑھنے کی آزادی ہے, روزہ رکھنے کی آزادی ہے, حج کرنے کی آزادی ہے کہ نہیں, شادی بیاہ کی آزادی ہے, آئلی قوانین کی آزادی ہے. کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ آزادی دے رکھی ہے, لہذا ان کے لیے تشویش کا موجب نہیں بننا چاہیے. اس پر جو فطرہ چست کیا شعر اقبال نے, ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کا آزاد ہے؟ اسلام تو پابند زنجیر ہے. کہاں اسلام کے احکام؟ کہاں ہے اس کا سیاسی نظام؟ کہاں اس کا معاشی نظام؟ کہاں؟ تو ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اب یہ بات اقبال ہی کہہ سکتا ہوں. تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ پہلا شخص جس نے کم سے کم یہ فکر کیا ہے, اس سے آگے وہ مرد میدان نہیں تھا, اس نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے وہ پہلی تحریک کے اندر, قومی تحریک کے اندر. اور وہ جو خطبہ ہے الہ آباد کا, جس کے اندر کہ وہ سارا جو ہے قومیت کا تصور دیا گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے پھر تحریک پاکستان آئی. تو وہ فرسٹ جو میں نے آپ بیان کیا کہ یہ تین شعبے علیحدہ ہیں, ایک شعبہ قومی اور سیاسی ہے. آزادی کا حصول وہ تحریک پاکستان تھی, اس میں ان کا رول بہت ہے, بہت اہم ہے, فیصلہ کن ہے, مصور پاکستان, بلکہ مبشر پاکستان, مفکر پاکستان, تو اقبال ہی ہے. اسی طرح اس تیسرے کھاتے کے اندر بھی اہم ترین مقام اس کا, کہ اس نے کم سے کم یہ واضح کیا کہ اسلام صرف مذہب نہیں, دین ہے. اب اس پر پہلی تحریک جو عملاً اٹھی ہے وہ ابوالکلام آزاد کی تھی. وہ ہمارے ہاں بہت کنٹروورشیل شخصیت ہیں, کیونکہ وہ کانگریس میں رہے اور مسلم لیگ سے اختلاف رہا, یا عام مسلمان جو ہے خاص طور پر جو بھی پرو پاکستان تھے یا آج بھی ہیں وہ ان سے نفرت کرتے ہیں. لیکن ان کا بھی ایک دور سمجھ لیجئے, 1912 سے 1920 تک وہ اقامت دین کی جدوجہد کا دور تھا خالص. جب انہوں نے الہلال نکالا ہے ہفت روزہ, اور البلاغ کے بعد میں نکالا جب انگریزوں نے الہلال کو بند کر دیا. 1913 میں حزب اللہ قائم کی, اللہ کی جماعت حزب اللہ, اور اس کا مقصد کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام. تو یہ فرسٹ اٹمپٹ تھی پریکٹیکلی. لیکن اس وقت تک جو ہمارے ٹریڈیشنل علماء ہیں ان کا ہولڈ اتنا مضبوط تھا مسلمانوں پر کہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ بات چلنے والی نہیں ہے. 1920 میں, یہ بھی ایک لمبی تاریخ ہے اس کی, جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سبب بنا کر میرے ذریعے سے اس تاریخ کو جو گم شدہ باب تھا اس کو نکال کر اور پبلک میں لے آئی. وہ میری ایک جب کتاب ہے, وہ آج کل آؤٹ آف پرنٹ ہے, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور تنظیم اسلامی, جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی. بارہ انہوں نے یہ کوشش کی, لیکن یہ پھر مایوس ہو کر 1920 میں انہوں نے اس کا بستر گول کیا اور پھر کانگریس میں چلے گئے. ایک فریڈم سٹرگل کے اندر آزادی تو انگریز سے حاصل کر لی ہے نا, اس کے اندر تیسری شخصیت اس میں آئی پھر میدان میں, مولانا ابوالعلیٰ مودودی کی. انہوں نے جہاں کام چھوڑا تھا ابوالکلام نے وہاں سے شروع کیا. چنانچہ انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی تو اس کا نظم العین کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام. اور اس کے لیے انہوں نے, واقعہ یہ ہے کہ بہت کام کیا, بہت جم کر کام کیا, علماء کی مخالفت کے باوجود کام کیا, محنت کا مادہ ان میں بہت تھا, استقامت, لگے رہنا, ڈٹے رہنا, یہ سارا کام انہوں نے کیا. اور ایک بہت عمدہ ان کی اس زمانے کی تحریر ہے, وہ میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا. اس وقت 1940 میں جب انہوں نے لیکچر دیا علی گڑھ یونیورسٹی میں اسٹریچی ہال میں, اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے, ان کا موقف کیا تھا کہ یہ قومی تحریک مسلم لیگ جو ہے یہ اگر کامیاب ہو گئی تو اس سے قومی ایک ریاست تو قائم ہو جائے گی, اسلامی نہیں ہو سکتی. اور وہ صحیح تھی بات, صحیح ثابت ہو گیا. پاکستان تو بن گیا لیکن کیا اسلامی ریاست بن گئی؟ نہیں, ایک قومی ریاست ہے, اور بے شمار قومی ریاستوں کی طرح کی قومی ریاست ہے, اسلامی تو نہیں. یہ موقف تھا مولانا مودودی کا, جس پر انہوں نے مسلم لیگ سے اپنا راستہ علیحدہ کیا, ورنہ اس سے پہلے فکری طور پر وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے. یہ بھی ایک ہماری تاریخ, ہماری تاریخ سے کہاں واقف ہوئے آپ لوگ, آپ لوگوں کو دلچسپی نہیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج کا انسان جو ہے وہ تو حال میں اتنا مست ہے, اسے فکر ہی نہیں ہے, نہ ماضی سے کی کوئی خبر ہے اور نہ مستقبل کی کوئی فکر ہے, سوچ ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں, کہاں سے چل رہے تھے, کن مرحلوں سے گزرے ہیں, کیا کیا ہو چکا ہے ہمارے پیچھے, ہماری تاریخ کیا, اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہی نہیں. وہ تو اپنا آج کا معاملہ ہے, نوجوان ہے تو اس کے سامنے ہے، یہ کیریئر ہے، یہ ہے پروفیشن ہے، یہ پڑھنا ہے، ایم بی اے کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، باقی کیا اس سے غرض ہے؟ ہمارا ماضی کیا تھا؟ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا؟ کبھی یہ بھی معلوم نہیں، کس کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے یورپ کی زمین کو روندا ہے، اس کے جنوب مغرب سے شاپ داخل ہوئے جبرالٹر سے اور ہارٹ آف فرانس تک جا پہنچے تھے، اور دوسری مرتبہ ترک داخل ہوئے ہیں جنوب مشرق سے، قسطنطنیہ سے، اور وہ بھی پھر ہارٹ آف یورپ تک، ویانا تک پہنچ گئے تھے. کیا پتا کس کو یاد ہے، کس کو معلوم؟ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردم تھا تو جس کا ٹوٹا ہوا تارا؟ بہرحال یہ جو تیسری شخصیت تھی مولانا مودودی کی، جن جماعت اسلامی قائم کی، لیکن افسوس صد افسوس انہوں نے آگے بڑھایا نہ، ترکبن طبقن ان طبق. ایک پہلی سٹیج اقبال کی، دوسری سٹیج ابو الکلام کی، تیسرا قدم ابو العلیٰ کا. لیکن یہ کہ پاکستان بننے کے بعد انہیں ایک سراب سا نظر آیا، جیسے اس کو میں کہتا ہوں سراب تھا، جیسے پیاسے آدمی کو صحرا کے اندر پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہوتا، وہ اسی پانی سمجھ کے دوڑتا جاتا ہے، بھاگتا ہے. انہیں سراب نظر آیا کہ جیسے اسلام کے نعرے پر پاکستان بن گیا، اسلام کے نعرے پر ہم یہاں حکومت میں بھی جا سکتے ہیں، تو آؤ نا الیکشن میں ہم اسلام کا نعرہ لگا کر آتے ہیں، تو یہاں پر اگر حکومت ہماری بن جائے تو پھر ہم لوگوں کے ذہن بھی بدل لیں گے، نظام تعلیم بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ذرائع ابلاغ سارے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، تو ہم پھر بدل لیں گے. پہلے یہ کہا تھا پہلے یہ تبدیلی یہ لاؤ گے تب پھر اسلام آئے گا، لیکن پھر کیا کہا کہ پہلے حکومت اگر مل جائے تو پھر یہ ہے کہ ہم اس کے بعد ان تمام ذرائع وسائل کو بروئے کار لا کر وہ تبدیلیاں کر لیں گے. یہ ہے تیسری جو شخصیت تھی، اس کی میرے نزدیک مانوی موت جو واقع ہو گئی جبکہ انہوں نے الیکشن پالیٹکس کے اندر داخل ہو کر اور اپنے آپ کو ایک قومی سیاسی جماعت بنا دی. وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی اقامت دین کی جدوجہد والی جماعت نہیں رہی، وہ ہے جس کے چوتھے سطح پر تنظیم اسلامی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ سلسلہ تو زہب ہے، یہ ایک سنہری زنجیر ہے. یعنی میں نے کہا کہ ایک ہے قومی اور سیاسی تحریکیں آزادی کی، ایک ہے علماء کی تحریکیں، اور علماء کی تحریکوں کے اعتبار سے بھی بر عظیم پاک و ہند بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تبلیغی جماعت کی تحریک ہے یہ علماء کی تحریک کا ایک ایکٹیو رول جو ہے، علماء کا تصور دین مذہب کا، اور اس کو لیکن انہوں نے بڑی زبردست تحریک کی شکل دے دی. آج جتنی بڑی حرکت دنیا میں تبلیغی جماعت کے نام سے جاری ہے، دنیا کی تاریخ میں شاید اتنی کبھی ہوئی نہیں، کبھی بھی نہیں. یہاں تک کہ ویسے تو یہ کہ عیسائی مشنریز جو ہیں ان کا بڑا نظام تھا، ان کے پیچھے حکومت تھی، حکومتوں کے پیچھے ان کے بجٹ بنتے تھے، لیکن یہ جو تحریک چلی، لیکن یہ بھی تصور دین نہیں ہے، مذہب کا تصور ہے، مذہب کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ جو دین کے لیے کام کرنے والا، یہ ایک سلسلہ الذہب، اقبال، ابو الکلام، ابو العلیٰ اور پھر تنظیم اسلامی. اس کو اب آپ سمجھیں کہ یہ ہے در حقیقت وہ پس منظر کہ یہ ایک احیائی عمل جاری ہو گیا ہے. اس کے لیے جیسا کہ میں نے حوالہ دیا آج خاص طور پہ، میں نے کہا ہمارے پاس محدود تعداد میں یہ تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر کے نام سے کتاب چاہے، اس میں پہلے وہ بھی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ سابقہ امت مسلمہ بھی اسلام کی تاریخ ہے نا، وہ اسلام ہی تھا، جب تک کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئے تو یہودی ہی تھے مسلمان، پھر حضرت عیسیٰ کے ماننے والے مسلمان وہ، پھر محمد کے ماننے والے مسلمان، تو یہ اسلام کی تاریخ تو وہاں سے چل رہی ہے. تو اس سب کا میں نے جو ادوار ہیں اور عروج و زوال کے اس میں بیان کیا، مختصر ترین 48 پیجز ٹوٹل، لیکن اس میں جو آپ کو خزانہ ملے گا وہ جیسا کہ میں نے کہا ایک دو دفعہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اسے بار بار پڑھیے اور اس کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنائیے. یہ ہمارا ماضی تھا، یہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں، ہمارے سامنے منزل کیا ہے اس پر انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں بات ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.